مختلف رنگوں کے پینسل سے کھیلنے کی وجہ سے بچے بہتر محسوس کرتے ہیں، ان کی ذہنی الجھنیں سلجھنے لگتی ہیں اور انہیں اپنی زندگی بامقصد دکھائی دیتی ہے.
So she can draw in the inside for lots of those.
یہ خبر پڑھنے کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ اردو voa.com.
His stories literally pop off the page.
Shehnaaz Nafees, Voice of America, Washington.
Matthew Reinhardt doesn't just tell stories.
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8 اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکا واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ. پاکستان کی کئی مذہبی جماعتوں نے گستاخانہ اور توہین آمیز خاکوں کی اشاعت کے خلاف کراچی میں ایک مشترکہ جلوس نکالا. کراچی سے رپورٹ بھیجی ہے شہزاد حسین نے.
فرانسیسی جریدے میں گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے جمعرات کو کراچی میں مذہبی جماعتوں نے ایک ریلی نکالی. اس ریلی میں پاکستان سنی تحریک، جمعیت علماء پاکستان، جماعت اہل سنت اور دیگر مذہبی جماعتیں شامل تھیں. پاکستان سنی تحریک کے ترجمان فہیم الدین شیخ نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا،
مسلمان تہذیبوں اور مذہب کا ٹکراؤ نہیں چاہتے، کسی بھی اکابرین کی شان میں گستاخی ناقابل برداشت عمل ہے. توہین آمیز خاکوں پر خاموش نہیں رہ سکتے. اقوام متحدہ اور او آئی سی توہین آمیز خاکوں کے خلاف اپنا مثبت کردار ادا کرے.
کراچی میں نمائش چورنگی سے تبت سینٹر تک نکالی جانے والی اس ریلی کی وجہ سے ایم اے جنا روڈ کو کئی گھنٹوں تک ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا تھا. جماعت اسلامی بھی اتوار کو گستاخانہ خاکوں کے خلاف ایک مارچ منعقد کر رہی ہے. وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے کہا،
اس سے بڑی کوئی دہشت گردی نہیں ہو سکتی کہ مسلمانوں کے جو سب سے بڑی عقیدت کا جو سرچشمہ ہے اور محبت کا سرچشمہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، اس کے اوپر کوئی حملہ کرے. اس دہشت گردی کے خلاف ہم پوری دنیا میں مسلمان احتجاج کر رہے ہیں اور اپنے مسلمان حکمرانوں سے بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے اتحاد کے ذریعے سے بھی ایک قوت کا اظہار کریں.
گزشتہ ہفتے اسلامی جمعیت طلبہ نے کراچی میں 3 تلوار پر گستاخانہ خاکوں کے خلاف ایک مظاہرہ کیا تھا اور فرانسیسی کونسل خانے جانے کی کوشش میں پولیس سے ہونے والی مٹ بھیڑ میں ایک کیمرامین اور پولیس اہلکار سمیت متعدد افراد زخمی ہو گئے تھے. شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی.
پاکستان نے کہا ہے کہ وہ اسلامک اسٹیٹ یعنی داعش کے عناصر کے ملک میں موجودگی کے خطرے سے چوکس ہے اور دہشت گردوں کے خلاف ملک بھر میں کاروائیاں جاری ہیں. ایک روز قبل پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز نے داعش کے لیے بھرتیاں کرنے والے ایک شخص کو گرفتار کیا تھا. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاکستان نے کہا ہے کہ وہ شدت پسند تنظیم داعش کے خطرے سے آگاہ ہے. وزارت خارجہ کی ترجمان تسنیم اسلم نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی کوششیں تمام گروپوں کے خلاف ہیں. واضح رہے کہ ایک روز قبل ہی یہ اطلاعات سامنے آئی تھی کہ داعش کے پاکستان میں مبینہ کمانڈر اور اس کے 2 معاونین کو لاہور میں حراست میں لیا گیا. اب تک سامنے آنے والی اطلاعات کے مطابق گرفتار کیے گئے مشتبہ شخص کا نام یوسف السلفی تھا، جو کہ پاکستانی نژاد شامی شہری ہے اور حال ہی میں ترکی کے راستے شام سے ہوتے ہوئے پاکستان پہنچا تھا. اطلاعات کے مطابق حراست میں لیے گئے مشتبہ افراد شام اور عراق میں سرگرم تنظیم داعش کے لیے پاکستان سے لوگوں کو بھرتی کرنے میں ممکنہ طور پر ملوث تھے، لیکن پولیس یا قانون نافذ کرنے والے کسی ادارے کی طرف سے ان گرفتاریوں کے بارے میں کوئی باضابطہ بیان جاری نہیں کیا گیا. پاکستان میں اس سے قبل بھی کئی شہروں میں داعش کے حق میں دیواروں پر تحریروں کے علاوہ ان کا تشہیری مواد تقسیم کیا گیا، لیکن پاکستانی عہدیدار بشمول وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار ایک سے زائد مرتبہ اپنے بیانات میں کہہ چکے ہیں کہ اس تنظیم کا ملک میں کوئی وجود نہیں. دہشت گردوں کے خلاف پاکستان نے بھرپور کاروائیاں شروع کر رکھی ہیں. قبائلی علاقے شمالی وزیرستان اور خیبر ایجنسی میں باقاعدہ فوجی آپریشن کے علاوہ ملک بھر میں انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر چھاپہ مار کاروائیاں بھی کی جا رہی ہیں. حکام کے مطابق اب تک سینکڑوں مشتبہ افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے. وزیر اعظم نواز شریف نے بدھ ہی کو اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ نہ صرف دہشت گردوں بلکہ ان کے معاونین کو بھی ختم کیا جائے گا اور دہشت گردی کے خلاف حکومت کے عزم کو غیر سنجیدگی سے نہ لیا جائے. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
میڈیم ویو 972 kHz پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے اردو voa.com.
اقوام متحدہ کے ایک اہم گواہ کے اس انکشاف کے بعد کہ شمالی کوریا کے قیدیوں کے کیمپوں میں اس نے اپنی زندگی کے بارے میں جو شہادت دی تھی اس کے بعض حصے درست نہ تھے، اب اقوام متحدہ کی اس رپورٹ کی ساکھ کے بارے میں سوالات اٹھ رہے ہیں جو اس نے اس ملک میں حقوق انسانی کی خلاف ورزیوں کے بارے میں تیار کی تھی۔ وائس آف امریکہ کے برائن پیڈن نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ ایسے میں جبکہ اقوام متحدہ یہ کہتی ہے کہ تبدیل شدہ شہادت تحقیقات کے لیے زیادہ اہم نہ تھی، گواہ کی اپنی کہانی میں تبدیلی یہ ظاہر کرتی ہے کہ اس ملک میں اطلاعات کی تصدیق کس قدر مشکل ہے جو دنیا کے ان ملکوں میں شامل ہے جہاں ہر بات انتہائی خفیہ رکھی جاتی ہے۔ تفصیلات کے ساتھ قمر عباس جعفری۔
تحقیقات کرنے والے اقوام متحدہ کے کمیشن کے سامنے شن ڈونگ ہیوک کی شہادت سے شمالی کوریا میں سیاسی قیدیوں کے ساتھ مظالم کے بارے میں رپورٹ تیار کرنے میں مدد ملی جن میں قتل، غلامی اور اذیت رسانی شامل ہیں، لیکن اس کے اس حالیہ اعتراف نے کہ اس کی کہانی کے بعض حصے درست نہ تھے پیونگ یانگ کو کمیشن کی رپورٹ کے بارے میں شکوک کو شبہات پیدا کرنے کی ترغیب دی۔ شمالی کوریا کی سرکاری خبر رساں ایجنسی نے کہا کہ اپنے جھوٹ کے اس کے اعترافات ثابت کرتے ہیں کہ ہر وہ بات جو وہ لوگ کہیں جو شمالی کوریا کے مخالفین ہونے کے دعوے دار ہیں وہ قابل بھروسہ نہیں ہو سکتی۔ اقوام متحدہ کے کمیشن کے چیئرمین نے کہا کہ شن کی شہادت میں جو غلطیاں ہیں ان سے رپورٹ کی ساکھ کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا جس میں سینکڑوں گواہوں کی شہادتیں شامل ہیں۔ این چان ایل بھی شمالی کوریا کی حکومت کے ایک مخالف اور ورلڈ انسٹیٹیوٹ آف نارتھ کوریا اسٹڈیز کے صدر ہیں، وہ بھی اقوام متحدہ کی رپورٹ کا دفاع کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ حقیقت یہ ہے کہ شمالی کوریا میں حقوق انسانی کی خلاف ورزیوں کا سلسلہ اب بھی جاری ہے، اس سے 10 یا 100 گنا زیادہ جتنا شن ڈونگ ہیوک اور دوسرے متاثرین بتاتے ہیں۔ شن ڈونگ ہیوک اپنے اس موقف پر قائم ہے کہ کیمپوں میں ان کو بے رحمانہ انداز میں اذیتیں دیے جانے کے بارے میں متعلقہ تفصیلات بالکل درست ہیں، جن میں ان کا ایک ہک سے آگ کے اوپر لٹکایا جانا اور ماں اور بھائی کی سزائے موت پر عمل درآمد دیکھنے پر مجبور کیا جانا شامل ہے، لیکن انہوں نے اعتراف کیا کہ انہوں نے بعض تاریخوں اور مقامات کے بارے میں غلط بیانی کی ہے۔ وہ یہ بتانے میں بھی ناکام رہے کہ وہ 2 مرتبہ چین فرار ہوئے جہاں ان کو پکڑ کر واپس شمالی کوریا بھیج دیا گیا، جہاں انہیں فرار کے جرم میں 13 سال کی عمر میں نہیں بلکہ 20 سال کی عمر میں اذیتیں دی گئیں۔ حقوق انسانی کے ایک کارکن چوئی یونگ سونگ، جن کا تعلق نیٹ ورک فار ڈیموکریسی اینڈ ہیومن رائٹس ان نارتھ کوریا سے ہے، وہ کہتے ہیں کہ بعض وقت ان مخالفین سے اپنے تجربات کا مکمل اور بالکل درست بیان حاصل کرنا مشکل ہوتا ہے۔ بعض لوگ شمالی کوریا میں اپنے خاندانوں کے تحفظ کے لیے تفصیلات چھپاتے ہیں اور بعض ان تکلیف دہ یادوں کو دوبارہ یاد نہیں کرنا چاہتے۔ قمر عباس جعفری، اردو، وی او اے، واشنگٹن۔
امریکہ اور کیوبا کے درمیان سفارتی تعلقات بحال کرنے کی غرض سے مذاکرات کیوبا کے دارالحکومت ہوانا میں جاری ہیں۔ اس بات چیت کے لیے امریکہ کا ایک وفد گزشتہ روز ہوانا پہنچا، جو کسی بھی امریکی وفد کا 35 سال میں پہلا دورہ ہے۔ مزید تفصیلات سلاسس کا ہوک کی رپورٹ میں ندیم یعقوب کی زبانی۔
35 برس میں پہلی مرتبہ امریکہ کا ایک وفد بدھ کو کیوبا کے دارالحکومت ہوانا پہنچا۔ صرف ایک ماہ پہلے ہی امریکہ کے صدر باراک اوباما اور کیوبا کے صدر راہل کاسترو نے دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی تعلقات بحال کرنے کا اعلان کیا تھا۔ جمعرات کو ہونے والے اجلاس میں دونوں ممالک کے دارالحکومتوں میں امریکہ اور کیوبا کے سفارت خانوں کے کھولنے سمیت سفارتی معاملات پر بات چیت ہوگی۔ بدھ کو ہونے والے افتتاحی مذاکرات کے دوران دونوں ممالک کے درمیان نقل مکانی کرنے والے افراد کے معاملات پر توجہ مرکوز کی گئی۔ ہوانا امریکہ کے اس قانون پر احتجاج کر رہا ہے جس کے تحت کیوبا کے شہری ایک بار امریکہ کی سرزمین پر قدم رکھنے کے بعد امریکہ میں قیام کر سکتے ہیں۔ کیوبا کی وزارت خارجہ کے ایک عہدیدار اس بارے میں کہتے ہیں، ہمیں امریکہ کے کیوبن ایڈجسٹمنٹ ایکٹ اور ویٹ فٹ ڈرائی فٹ پالیسی کے جاری رہنے پر شدید تحفظات ہیں، جو ہماری رائے میں کیوبا سے امریکہ کی جانب جانے والے غیر قانونی تارکین وطن کے لیے ترغیب کا باعث ہے۔ کیوبا کے حکام امریکہ پر یہ الزام بھی لگاتے ہیں کہ وہ اعلی مہارت رکھنے والے پیشہ ور افراد کو بہتر اور نفع بخش ملازمتوں کی پیشکش سے